أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله
جزیرہ عرب کی ہر طرف سے بے شمار قافلے رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور آپ کی بیعت کرنے کے لیے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے برسر عام جوک در جوک مدینہ منورہ پہنچنے لگے. ان قافلوں میں ایک وفد بنو حنیفہ کا بھی تھا جو نجد سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. وفد نے اپنے اونٹوں کو مدینہ منورہ سے باہر ہی چھوڑ دیا اور سامان کے پاس مسیلمہ بن حبیب کو کھڑا کر دیا. یہ وفد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے روبرو اسلام قبول کرنے کا اس نے اعلان کیا. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وفد کی آمد سے بہت خوش ہوئے, ان کی بہت عزت افزائی فرمائی اور اپنے وفد کے ہر رکن کو قیمتی تحائف سے نوازا اور ان کے اس ساتھی کو بھی تحائف دیے جسے یہ اپنے سامان کے پاس چھوڑ آئے تھے. مگر حالات کچھ یوں ہوئے کہ جب یہ وفد دوبارہ نجد پہنچا, یہ عرب شریف میں آج بھی اسے ریاض کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے, اس کا پرانا نام نجد ہے. چنانچہ جب یہ وفد دوبارہ نجد پہنچا تو مسیلمہ بن حبیب یہ مرتد ہو گیا اور سر عام اس نے یہ اعلان کر دیا کہ میں رسول ہوں, مجھے اللہ نے بنی حنیفہ کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے, جیسا کہ محمد بن عبداللہ علیہ وسلم کو قریش کی طرف رسول بنا کر بھیجا. اب بڑا عجیب معاملہ ہو گیا کہ یہ اعلان سننے کے بعد اس کے گرد قوم جمع ہو گئی. یہ قومی عصبیت جو ہوتی ہے نا میرے میٹھے اسلام بھائیو, یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. یہاں قومی عصبیت ایسی ظاہر ہوئی کہ اس قومی عصبیت کی بنیاد پر کئی لوگوں نے اس جھوٹے کذاب کا ساتھ دینا شروع کر دیا. یعنی آپ اس عصبیت کو اس جملے سے سمجھیے کہ قومی عصبیت کا یہ عالم تھا کہ بنو حنیفہ کا ایک شخص اٹھا اور یوں کہنے لگا, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچے ہیں اور یہ کذاب ہے, جھوٹا ہے, لیکن ربیع قبیلے کا جھوٹا شخص مجھے وزیر قبیلے کے سچے شخص سے زیادہ عزیز ہے. اب غور کیجیے, ٹھیک ہے یہ جھوٹا ہے لیکن یہ چونکہ ہمارے قبیلے کا اس لیے بس ہمیں اسی کو سچا مانوں گا. خیر اس کذاب کی حیثیت مضبوط سے مضبوط ہوتی چلی گئی, اس کے ماننے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا. اس نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ایک خط بھی روانہ کیا, مکتوب بھیجا اور اس کا عنوان کچھ یوں لکھا, مسیلمہ رسول خدا, دیکھ کیسا زبردست یہ کذاب تھا, سے محمد رسول خدا کی طرف, یعنی خود کو بھی نبی, سرکار کو تو نبی کہہ ہی رہا تھا, خود کو بھی نبی کہہ رہا ہے. اور میرے آقا واقعی نبیوں کے نبی ہیں, امام الانبیاء ہیں. تو اس نے کچھ اس طرح لکھا, مجھے نبوت و رسالت میں آپ کا شریک کار بنا دیا گیا ہے, نصف زمین ہمارے لیے ہے اور نصف قریش کے لیے, لیکن قریش ظالم قوم ہے. یہ خط دو قاصدوں کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچا. جب یہ قاصد خط لے کر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ خط پڑھ کر سنایا تو آپ نے ان دو قاصدوں سے پوچھا, تم دونوں کی کیا رائے ہے؟ دونوں نے بیک زبان کہا, اس سلسلے میں ہمارا موقف وہی ہے جو مسیلمہ کا ہے. یعنی یہ بھی اسی بدبختی پر اڑے ہوئے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر ارشاد فرمایا, خدا کی قسم اگر قاصدوں کے تحفظ کا بین الاقوامی قانون نہ ہوتا تو آج میں تمہاری گردن اڑا دیتا. پھر آپ نے مکتوب شریف اس قذاب کی طرف بھیجا جس کا کچھ خلاصہ یوں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی جانب سے مسیلمہ قذاب کی طرف. آگے فرماتے سلامتی ہو اس کے لیے جس نے ہدایت کی پیروی کی، یہ زمین اللہ کی ہے اور اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور انجام اہل تقویٰ کے لیے ہے. اور انہی دو قاصدوں کے ہاتھ یہ مکتوب روانہ فرما دیا. الغرض وہ مکتوب اس کے پاس پہنچا لیکن اس کا شر و فساد یہ بڑھتا ہی چلا گیا. حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم پا کر راستے کے نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے نجد کے بالائی علاقے میں دیار برو حنیفہ میں پہنچے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دوسرا مکتوب مسیلمہ قذاب کے سپرد کیا. جو ہی یہ خط یہ مکتوب اس قذاب نے سنا تو غصے سے لال پیلا ہو گیا، غرور و تکبر سے اس کا سینہ تن گیا، کینہ اور بغض جور و جفا کے آثار اس کے منحوس و مکرو چہرے سے نمایاں دکھائی دینے لگے. اس نے غیظ و غضب سے بے قابو ہو کر حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کرنے کا حکم دے دیا اور بھارتے ہوئے کہنے لگا کل دن چڑھے اسے میری عدالت میں پیش کیا جائے. دوسرے روز اس قذاب نے اپنی محفل جمائی، دائیں بائیں اپنے ماننے والوں کو جمع کیا، عوام الناس کو اس کے دربار میں داخلے کا اذن عام دیا گیا، یہاں تک کہ تیل دھرنے کی جگہ باقی نہ رہی. اس نے حکم دیا کہ اب حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا جائے. آپ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے آہستہ آہستہ چل کر وہاں پہنچے. حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے جمع غفیر کے درمیان بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنے سینہ مبارکہ کو تان کر اس کی طرف سیدھے کھڑے ہو گئے جیسے کوئی عمدہ قسم کا سیدھا نیزہ زمین میں گڑا ہوا ہو. اس قذاب نے جب ان کی طرف دیکھا تو کہنے لگا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد میرے آقا، میرے مولا، میرے ملجا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ سن کر غیظ و غضب سے اس کی رگیں پھول گئیں اور کہا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے مذاق اڑاتے ہوئے اور ایک مزاحیہ انداز میں اس کی طرف کہا میرے کان تیری بات سننے سے قاصر ہیں. یہ سن کر اس قذاب کے چہرے کا رنگ بدل گیا، غصے سے ہونٹ کانپنے لگے اور جلاد سے کہا اس کے جسم کا ایک حصہ کاٹ دو. جلاد نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پر تلوار سے زوردار وار کیا اور جسم کا ایک حصہ کٹ کر زمین پر پھڑ پھڑانے لگا. اس قذاب نے دوبارہ پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ فرمایا میں گواہی دیتا ہوں. اس نے پھر پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے اس بار غصے سے کہا میں نے تجھے پہلے نہیں بتایا تھا کہ تیری یہ بات سننے سے میرے کان قاصر ہیں؟ اس سے پھر جلاد کو حکم دیا کہ اس کے جسم کا ایک اور حصہ کاٹ دیا جائے. تو اس کا حکم سنتے ہی جلاد نے ایک اور وار کیا، دیکھتے ہی دیکھتے جسم کا ایک اور حصہ آپ کا زمین پر تشریف لے آیا اور یہ دونوں حصے برابر زمین پر پھڑ پھڑانے لگے. دیکھنے والے دم بخود ٹک ٹکی لگا کر یہ المناک منظر دیکھ رہے ہیں. قذاب سوال کر رہا ہے، جلاد تلوار چلا رہا ہے اور حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ دیوانہ وار کہہ رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جسم کا نصف حصہ گوشت کے قتلوں کی صورت میں زمین پر بکھرا ہوا ہے، دوسرا نصف زبان حال سے پروردگار عالم کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے. بالآخر استقامت کا یہ پہاڑ وقت رخصت پاتا ہے اور ان کی روح، ان کی پاکیزہ روح ان کے جسم سے پرواز کر جاتی ہے. ان کے پاکیزہ لبوں پہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام ہے. ان کے دست مبارک میں بیعت عقبا کی سعادت حاصل تھی. اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب کا پاکیزہ نام لیتے ہوئے ان کی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، آپ نے استقامت کی اس پہاڑ کا واقعہ سنا. اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 12 آیت نمبر 30 سورہ حامیم سجدہ، ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اور تمہارے لیے ہے اس میں جو تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے اس میں جو مانگو، مہمانی بخشنے والے مہربان کی طرف سے. سبحان اللہ، کیا زبردست انعام ہے، مہمانی بخشنے والے مہربان کی طرف سے، گویا کہ وہاں ان لوگوں کی مہمانی ہوگی، یہ مہمان ہوں گے اور رب ان کی میزبانی فرما رہا ہوگا. غدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، غدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، غدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. تو آپ نے سنا کہ استقامت پانے والوں پر کیسا انعام ہے، یہاں استقامت کا انعام بیان کیا جا رہا ہے کہ بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے، استقامت کے پہاڑ بنے رہے، انہیں انعام دیا جاتا ہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو، یعنی اہل اولاد کے چھوٹنے کا یا گناہوں کا، اور خوش ہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا. سبحان اللہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں، سبحان اللہ، یعنی تمہاری حفاظت کرتے ہیں، اور آخرت میں یعنی تمہارے ساتھ رہیں گے، اور جب تک تم جنت میں داخل ہو تم سے جدا نہ ہوں گے. سبحان اللہ، اور تمہارے لیے ہے اس میں، کس میں؟ یعنی جنت میں، جو تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے اس میں جو مانگو، جو مانگو دیا جائے گا. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ استقامت کے انعام آپ نے قرآن پاک میں سنا. زندگی میں ایسے کئی لمحات آتے ہیں کہ انسان کی استقامت آزمائی جاتی ہے، خوشی میں، رنج میں، غصے میں، تنگی میں، تکلیف میں، مختلف مواقع پر اس کی استقامت کا امتحان ہوتا ہے. یقیناً جس پر رب کی رحمت ہوتی ہے اسے استقامت نصیب ہو جاتی ہے. وہ وقت یاد کریں، اے اسلامی بھائیوں اور میری اسلامی بہنوں جو مجھے پردے میں سن رہی ہیں، وہ وقت یاد کریں جب کوئی شخص اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا تھا، گویا وہ لوگوں کو دعوت عام دیتا تھا کہ آؤ مجھ پر پتھر برساؤ، مجھے تپتی ریت پر لٹا کر میرے سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھ دو، انگارے دھکا دو اور مجھے ان انگاروں پر لیٹا دو. اس کے آگے ننگی تلواریں ہوا کرتی تھی، اس کو اپنا شہر، اپنا کاروبار چھوڑنا پڑتا تھا، کسی کو اپنے بچوں سے جدائی اٹھانی پڑتی، کسی کو اپنے شوہر سے جدا ہونا پڑتا، تو کوئی شوہر اپنے بیوی بچوں سے جدا ہو جایا کرتا تھا. ایسے ماحول میں یہ کہنا میرا رب اللہ ہے اور میرا آقا محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر اس پر قائم رہنا، یہ بڑی ہمت و استقامت کی بات تھی. یہ استقامت بڑی شے ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا، لوگ کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں کہ ربنا اللہ، یعنی میرا رب اللہ ہے، لیکن پھر اکثر اس کا انکار کر دیتے ہیں. جو آدمی آخری دم تک اس بات پر قائم رہا اس کا شمار اس زمرے میں ہوگا. کسی نے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اسلام کے بارے میں مجھے ایسی بات ارشاد فرمائیے کہ آپ کے بعد مجھے